رسوله الكريم اما بعد، آج جس تقریب میں ہم جمع ہوئے ہیں یہ بڑی مبارک تقریب ہے. قرآن کریم ختم ہوا ہے، رمضان کے مہینے میں ختم ہوا ہے، تراویح میں پڑھا گیا ہے، اور جس بچے نے قرآن کریم ختم کیا ہے اس سے سب واقف ہیں. میں اپنی بات تو اتنی سی عرض کر سکتا ہوں کہ جب میرے بچے کا پہلا ختم ہوا تھا، جتنی خوشی مجھے وہاں ہوئی تھی اور اس وقت ہوئی تھی، اتنی ہی خوشی اس بچے کے ختم پر ہوئی ہے. بچے نے بڑی محنت سے پڑھا ہے اور ماشاءاللہ بہت اچھا سنایا ہے، جیسا کہ مجھے بتایا گیا. اللہ عطا فرمائے اور اس بچے کی عمر میں ترقی عطا فرمائے. اس بچے کو اللہ تعالیٰ قرآن کریم پر عمل کرنے والا بنائے اور قرآن کریم کے حفظ کو پختہ تر بنائے. ہر مسلمان جانتا کہ قرآن کریم اللہ تعالیٰ کا کتنا بڑا انعام ہے جو اس امت کو اس نے عطا فرمایا ہے. اور پھر قرآن کریم کا حفظ، یہ تو بہت ہی بڑا انعام ہے. قرآن کریم کا انعام ایسا اور ایسی نعمت ہے، جیسا کہ میں اپنے بیانوں میں کہتا رہتا ہوں کہ کوئی چیز دنیا کی اور بڑی سے بڑی وہ کام نہیں دیتی جو قرآن کریم کام دیتا ہے. یہ قرآن کریم دنیا میں بھی کام آتا ہے، موت کے وقت قبر میں بھی کام آئے گا، آخرت میں بھی کام آئے گا، اور ہر جگہ یہ قرآن کریم دستگیری کرتا رہے گا، مدد کرتا رہے گا. یہ اتنی بڑی نعمت اور اتنی بڑی دولت ہے جو اللہ تعالیٰ نے اس بچے کو عطا فرمائی، اور اس بچے کی وجہ سے ان کے والدین کو اللہ تعالیٰ نے نوازا اور خوب نوازا. بس ایک حدیث بیان کر کے میں ختم کر دوں گا. حدیث شریف میں آیا ہے کہ جو شخص قرآن کریم حفظ کر لے اور پھر اس کے مطابق اپنا عمل بھی بنا لے، یعنی قرآن کریم نے جو احکام دیے ہیں ان پر اپنی زندگی کو بنا لے، قرآن کریم نے جس چیز کو حلال کیا ہے اس پر عمل کرے، اور جس چیز کو حرام کیا ہے اس کو چھوڑ دے. حاصل وہی ہے کہ قرآن کریم پر اس کا عمل ہو، تو قیامت کے روز اس کے والدین کو نور کا تاج پہنایا جائے گا. قرآن کریم تو حفظ کیا ہے بچے نے، اور نوازا جا رہا ہے والدین کو بھی. اور کس طرح نوازا جا رہا ہے کہ آخرت میں ماں کو بھی اور باپ کو بھی نور کا تاج پہنایا جائے گا، اس لیے کہ قرآن کریم تو نور ہی نور ہے. اس کا اصل نور وہاں ظاہر ہوگا، آخرت میں اس کا اصلی نور ظاہر ہوگا. دنیا میں تو پردہ پڑا ہوا ہے، نظر نہیں آتا، لیکن ہے حقیقت میں یہ نور ہی نور، اور یہ نور آخرت میں ظاہر ہوگا اس طرح کہ والدین کو تاج پہنایا جائے گا نور کا. اور آپ نے یہ فرمایا کہ وہ نور ایسا ہوگا کہ فرض کرو کسی دنیا میں کسی کے گھر میں سورج اتر آئے تو اس کا جس قدر نور ہوگا اس سے بھی زیادہ نورانی تاج ملے گا والدین کو. جب نورانی تاج والدین کو مل رہا ہے اور ایسے نور کا مل رہا ہے کہ سورج کا نور بھی اس کے آگے ماند پڑ جائے، تو اس سے یہ معلوم ہوا کہ قرآن کریم کا نور بہت ہی بڑا نور ہے، بڑا عظیم نور ہے جو اپنی اپنی صورت میں وہاں پر ظاہر ہوگا. اور فرمایا کہ بس کسی سے اندازہ لگا لو کہ جس نے قرآن کریم حفظ کیا ہے اس کے ساتھ اللہ تعالیٰ کا کیا معاملہ ہوگا. ماں باپ کے ساتھ جب یہ معاملہ ہے تو اس حافظ قرآن کے ساتھ کیا معاملہ ہوگا, کسی سے ہر ایک اندازہ لگا سکتا ہے. اور فرمایا آپ نے کہ ایسے حافظ قرآن کی شفاعت اور سفارش اللہ تعالیٰ قبول فرمائیں گے اس کے ایسے 10 رشتہ داروں کے سلسلے میں کہ جن کے لیے جہنم کا استحقاق ہو چکا تھا, جن کے لیے جہنم لازم ہو چکی تھی, جن کی بدعملی کی وجہ سے جہنم میں ان کو بھیجا جانے والا تھا, کہ حافظ قرآن اٹھے گا اور اللہ تعالیٰ سے سفارش کرے گا کہ یہ میرے رشتہ دار ہیں, یہ میرے دادا ہیں, دادی ہیں, نانا ہیں, نانی ہیں, چچا ہیں, پھوپھی ہیں, ان رشتہ داروں کو قرآن کریم کی برکت سے جہنم سے آزادی عطا فرما اور ان کو جنت میں داخل فرما, تو اس کی یہ سفارش قبول ہوگی. قریبی رشتہ دار جتنے بھی ہیں جن کی تعداد حدیث میں 10 آئی ہے, تو ایسے 10 رشتہ دار ایک حافظ قرآن کی وجہ سے بخشے جائیں گے. ماں باپ کو وہ درجہ ملا, رشتہ داروں کو یہ فیض پہنچا, خود حافظ قرآن کو کیا فیض پہنچے گا. اس کے بارے میں حدیث شریف میں یہ آتا ہے کہ ایسے حافظ قرآن سے اللہ تعالیٰ فرمائیں گے کہ تو قرآن کریم پڑھتا جا اسی طریقے سے جس طرح تو دنیا میں پڑھتا تھا, اور ہر آیت پر ایک ایک درجہ اوپر چڑھتا جا. ایک آیت پڑھ لے ایک درجہ اوپر چڑھ جا, دوسری پڑھ لے دوسرا درجہ اوپر چڑھ جا, تیسری پڑھ لے تیسرے درجہ اوپر چڑھ جا, اسی طریقے سے تو چڑھتا چلا جا. تیرا مقام جنت میں وہاں ہوگا جہاں پر تیری آخری آیت ختم ہوگی, جہاں اس کی آیت ختم ہوگی وہاں پر اس کا مقام ہوگا. حدیث شریف میں آتا ہے کہ قرآن کریم میں جتنی آیتیں ہیں اتنے ہی جنت کے درجات ہیں, اور قرآن کریم کی 6666 آیتیں ہیں, 6666 جنت کے درجات ہیں. ایسا لڑکا اور ایسا حافظ قرآن جو اپنی زندگی کو وقف کر دے قرآن کریم کی تلاوت میں اور اپنا مشغلہ قرآن کریم کی تلاوت کو بنا لے, ظاہر ہے کہ وہ پڑھتا چلا جائے گا اور اوپر اس کے درجات بڑھتے چلے جائیں گے, حتیٰ کہ جہاں پر وہ اپنی قرآن ختم کر دے گا, اپنی تلاوت ختم کر دے گا, وہیں پر اس کا مقام ہوگا اور جنت کا وہی درجہ اس کو مل جائے گا. اتنا بڑا اعزاز ہے اللہ کے دربار میں قرآن کریم کے حفظ کا. یہ قرآن کریم بچے نے حفظ کیا اور پھر اس کو رمضان میں تراویح میں اس نے سنایا. اب اسی سے اندازہ لگا لیجیے کہ تراویح میں قرآن کریم سنانے والے کو, اس بچے کو اور اس کے والدین کو, اس کے رشتہ داروں کو اور سننے والوں کو کتنا اجر ملا ہوگا. بس میں ایک حدیث اور ذکر کرتا ہوں. حدیث شریف میں آیا ہے کہ جو شخص نماز میں قرآن کریم کھڑے ہو کر پڑھے اور تلاوت کرے تو اسے ایک حرف پر 100 نیکیاں ملتی ہیں. قرآن کریم کے حروف لاکھوں ہیں, ایک حرف پڑھے گا 100 نیکیاں مل جائیں گی. الحمد اس نے پڑھا 500 نیکیاں ہوں گی, الحمد میں 5 حرف. اور جو شخص نماز کے باہر باوضو نماز میں بیٹھ کر تلاوت کرے گا تو اس کو ایک حرف پر 50 نیکیاں ملیں گی. اور جو شخص نماز سے باہر باوضو تلاوت کرے گا تو ایک حرف پر 25 نیکیاں ملیں گی, اور جو بلا وضو اس کی تلاوت کرے گا تو ایک حرف پر 10 نیکیاں ملیں گی. اتنی نیکیاں ملتی ہیں نماز میں کھڑے ہو کر پڑھنے والے کو, اور رمضان شریف میں تو نیکیاں اور زیادہ ہو جاتی ہیں. کم سے کم 70 گنا بڑھ جاتا ہے ثواب, کم سے کم بتا رہا ہوں, زیادہ کی کوئی حد نہیں. تو اب مطلب یہ ہو گیا کہ ایک حرف جو پڑھے گا تراویح میں کھڑے ہو کر یا سنے گا تو اس کو ایک عرف پر کم سے کم 700 نیکیاں مل جائے گی. اب حساب کوئی لگانے والا لگا سکتا ہے کہ اللہ کے دربار میں ایسے پڑھنے والے کو کیا کچھ ملا ہوگا. تو یہ قرآن کریم اتنی بڑی دولت ہے. یہ تو ہے دنیا اور آخرت سے متعلق بات, لیکن قرآن کریم کے سلسلے میں ایک اور بات بھی ہے جو حدیثوں سے ثابت ہے, وہ یہ ہے کہ قرآن کریم کے ختم پر جو دعائیں مانگی جائیں گی اللہ تعالیٰ انہیں قبول فرمائیں گے. یہ ایک اور اللہ کی طرف سے مزید انعام آیا کہ قرآن کریم پڑھا ہے, نیکیاں الگ حاصل کی ہیں, درجات اور زیادہ بلند ہوئے ہیں, اور ساتھ ہی ساتھ ایک یہ نعمت اللہ نے عطا فرمائی اور یہ کرم فرمایا کہ ختم قرآن کریم کے بعد جو دعا کی جائے گی اللہ تعالیٰ اس دعا کو قبول فرمائیں گے. تمام بزرگوں کا اور صحابہ کرام کا معمول یہی تھا کہ وہ ختم قرآن کریم کے بعد دعا کا اہتمام کیا کرتے تھے. بعض صحابہ کرام ان کا طریقہ, وہ بیچارے نابینا ہو گئے تھے آخری عمر میں, ان کا طریقہ یہ تھا کہ انہوں نے ایک ملازم رکھا تھا صرف اسی کام پر کہ وہ روزانہ صبح کو محلے میں جا کر یہ معلوم کرے کہ کس کے یہاں قرآن کریم ختم ہو رہا ہے. جس کے یہاں قرآن کریم ختم ہوتا تو وہ صحابی تشریف لے جاتے اور وہاں جا کر دعائیں کیا کرتے. اتنا اہتمام کیا انہوں نے قرآن کریم کے ختم کے بعد دعاؤں کا. وہی طریقہ اور یہی معمول ہمارے تمام بزرگوں کا چلا آ رہا ہے. زیادہ وقت میں آپ کا لوں گا نہیں کیونکہ وقت ویسے بھی بہت ہو چکا ہے. بس اب میں اپنے اصلی مقصود پر آؤں گا کہ ہمیں آج کے ختم کے بعد دعا کرنا چاہیے, خوب دعا کرنا چاہیے, اللہ سے مانگنا چاہیے اور خوب مانگنا چاہیے, اس کے یہاں کمی نہیں ہے. اور جو جتنی بھی ہماری حاجتیں ہیں اللہ کے سامنے پیش کر دینا چاہیے, وہ سب کی حاجتوں کو پورا فرمانے والا ہے. معمولی سے معمولی حاجت اور اعلیٰ سے اعلیٰ حاجت, یہ سب اللہ کے دربار میں پیش کر دینا چاہیے. حدیث شریف میں آیا ہے کہ اگر کسی کو نمک کی ضرورت پیش آ جائے تو وہ پہلے اللہ سے مانگ لے, اور کوئی معمولی اور حقیر چیز کی ضرورت پیش آ جائے تو پہلے اللہ سے طلب کر لے. یعنی ہر چیز بندہ مومن کو اللہ سے مانگنا چاہیے, اس کے بعد پھر اس کو وہ چیز حاصل کرنے کی تدبیر کرنا چاہیے اور فکر کرنا چاہیے. تو دعا جو ہوتی ہے یہ اہم ضرورتوں اور اہم حاجتوں کے لیے ہی نہیں ہوتی, بلکہ یہ معمولی حاجتوں کے لیے بھی ہوتی ہے. اس لیے ہمیں خوب دعا کرنا چاہیے. دعا ہم سب کرنا جانتے ہیں اور اپنے رب کے سامنے ہاتھ پھیلاتے رہتے ہیں. رمضان شریف میں تو دعائیں بہت جلدی قبول ہوتی ہیں. اللہ تعالیٰ کا وعدہ ہے کہ رمضان شریف کی ہر رات میں اللہ تعالیٰ بندے مومن کی دعا قبول فرماتے ہیں, اور رمضان شریف کے ہر دن میں بندے مومن کی دعا قبول ہوتی ہے. تو اس لیے ہمیں ان اسباب کے جمع ہو جانے کے بعد کہ رمضان شریف ہے, تراویح میں قرآن کریم ختم ہوا ہے, ختم قرآن کریم ہے, اللہ کے نیک بندوں کا یہاں پر اجتماع ہے, ہمیں خوب دعا کرنا چاہیے اس یقین کے ساتھ کہ جو کچھ بھی ہم اس مجلس میں اپنے رب سے مانگیں گے وہ ضرور عطا فرمائیں گے. وہ دوسری بات ہے کہ بعض دعاؤں کا اثر جلدی ظاہر ہو جاتا ہے اور بعض دعاؤں کا اثر دیر میں ظاہر ہوتا ہے. ہمیں مایوس نہ ہونا چاہیے, مانگتے ہی رہنا چاہیے, وہ ضرور دینے والے ہیں اور دیا کرتے ہیں اور نوازا کرتے ہیں. بس اتنی مختصر سی تمہید کے بعد میں اب دعا کی طرف آتا ہوں, اس لیے اب دعا شروع کر رہا ہوں. پہلے ہمیں 3 مرتبہ درود شریف پڑھ لینا چاہیے اور پھر دعا کرنا چاہیے. اللہم صلی اللہ علیہ وسلم. اللہ کے نیک بندے اور میرے معزز بزرگوں اور دوست, اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرنا چاہیے ہم سب کو کہ اس نے رمضان شریف میں نماز تراویح میں
اتنا بہترین قرآن کریم سننے کی توفیق عطا فرمائی. اتنا بہترین قرآن کریم سننے کی توفیق اللہ تعالیٰ نے عطا فرمائی, ہمیں اس کا شکر ادا کرنا چاہیے اور یہ دعا کرنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اور ہمارے اس قرآن کریم کو قبول فرمائے, اور یہ بھی دعا کرنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ سال آئندہ ہم سب کو عافیت و سلامتی اور صحت و تندرستی کے ساتھ دوبارہ رمضان شریف کی تمام برکتیں عطا فرمائے, اور اسی طریقے سے قرآن کریم کے انوار سے ہمیں منور فرمائے. اس لیے کہ سال بھر کا وقفہ بہت بڑا وقفہ ہوتا ہے, معلوم نہیں کون اس وقت تک زندہ رہتا ہے, کون اس دنیا سے رخصت ہو جاتا ہے. تو جو کچھ کرنا ہے حضرت اسی وقت کر لینا چاہیے. قرآن کریم جیسی نعمت اور دولت ہے, اس بارے میں مجھے اس وقت کچھ عرض کرنا نہیں ہے. میں اپنے جمعے کے بیانوں میں گاہ بگاہے اور کبھی کبھی اس موضوع کو عرض کر دیا کرتا ہوں اور آپ حضرات سنتے ہیں, اس لیے میں اس وقت قرآن کریم کے موضوع کو ختم کر رہا ہوں. بس اتنی سی بات عرض کروں گا, اور وہ بھی اس لیے کہ ہم اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کریں اور کرتے رہیں کہ اس قرآن کریم کی ہمیں کیا اللہ تعالیٰ کی یہاں سے اجرت ملے گی اور کیا اجر و ثواب ملے گا. حدیث شریف بس ایک بیان کرتا ہوں, اور وہ یہ ہے کہ جو شخص قرآن کریم کھڑے ہو کر نماز میں پڑھے یا سنے تو اسے ایک حرف پر 100 نیکیاں ملیں گی. مثال سے سمجھیے کہ الحمد 5 حرف ہے, صرف الحمد پڑھنے لینے پر اللہ کے لیے اخلاص کے ساتھ, جبکہ نماز میں کھڑے ہو کر پڑھیں یا سنیں, 500 نیکیاں ملیں. اور یہ ہر نماز میں ہے, چاہے وہ رمضان میں ہو یا رمضان کے علاوہ. اور جو شخص نماز میں بیٹھ کر قرآن کریم پڑھے یا سنے, اور بیٹھنے سے مراد یہ ہے کہ اسے کوئی عذر نہ تھا نفل سے بیٹھ گیا کہ چلو بھائی تھوڑا سا آرام مل جائے گا بیٹھ کر پڑھے لیتے ہیں, معذور نہیں, تو فرمایا کہ اس کو ایک حرف پر 50 نیکیاں ملیں گی. چلو بھائی. اور جو شخص نماز سے باہر باوضو تلاوت قرآن کریم کرے تو ایک حرف پر اس کو 25 نیکیاں ملیں گی. اور جو شخص بغیر وضو کے نماز سے باہر تلاوت قرآن کریم کرے تو ایک حرف پر 10 نیکیاں ملیں گی. ایک آدمی کہتا ہے الحمدللہ رب العالمین, کتنی نیکیاں ہوں گی؟ 10-10 کے حساب سے آپ لگاتے رہیے. تو یہ تو عام حالات میں یعنی رمضان کے علاوہ کا بیان ہے. رمضان شریف میں تو اور زیادہ اجر و ثواب بڑھ جاتا ہے ہر نیکی کا. رمضان میں تراویح میں اللہ کے لیے قرآن کریم پڑھا گیا اور سنا گیا تو کم سے کم تو ایک حرف پر 700 نیکیاں ملنا چاہیے. یہ کم سے کم کہہ رہا ہوں, ورنہ رمضان کی برکت سے 700 میں ضرب دے دیجیے, ایک حرف پر اتنی نیکیاں ملنا چاہیے. تو کتنا بڑا اللہ کا کرم ہے ان لوگوں پر جنہوں نے قرآن کریم پڑھا ہے رمضان شریف میں یا سنا ہے اور ترتیب سے سنا ہے, ان کو اپنے اجر و ثواب کا اور اس ذخیرے کا اندازہ اس وقت ہوگا جب آخرت میں پہنچیں گے اور یہ ذخیرہ بھی ان کے ساتھ ساتھ ہوگا.
اللہ تعالیٰ قبول فرما لے. یہ تو مجھے قرآن کریم کے سلسلے میں عرض کرنا تھا, اس وقت جو مقصود اصلی ہے میں اسے عرض کرتا ہوں, اور وہ بھی بہت مختصر طریقے سے, کیونکہ پچھلے سالوں میں میں عموماً یہ باتیں عرض کرتا رہا ہوں. اس وقت تو صرف یاد دہانی کے لیے کہ تاکہ ہمارے ذہنوں میں تازہ ہو جائیں وہ باتیں دوبارہ ذکر کرتا ہوں. قرآن کریم کے ختم کے بعد عام حالات میں چاہے وہ نماز کے علاوہ ختم کیا گیا ہے, اللہ تعالیٰ نے دعائیں قبول فرمانے کا وعدہ فرما رکھا ہے. ایک شخص مثلا روزانہ قرآن پڑھتا ہے صبح کو, 15 دن 30 دن مہینہ بھر میں وہ ختم ہوتا ہے, تو اب اس ختم قرآن پر وہ جو دعا مانگے گا تو وہ قبول ہوگی. ایسی نعمت اللہ نے اتنے بڑے ذخیرے اجر و ثواب کے دے دی جو آخرت میں ملیں گے, اور دوسرا نقد انعام یہ عطا فرمایا کہ دعا قبول فرمانے کا وعدہ کر لیا. پھر یہ رمضان شریف ہے, رمضان شریف کی ہر رات میں اور ہر دن میں مومن کی اور روزے دار کی دعا قبول ہوتی, حدیث شریف میں آیا ہے, اور اس کے بعد یہ عشرہ اخیرہ ہے, تیسرا عشرہ ہے, پھر آج 27ویں شب ہے, جس کے بارے میں اکثر علماء کا یہ بیان ہے کہ شب قدر اسی میں ہوتی ہے, اور شب قدر کو ہر مسلمان جانتا ہے. جمعے کے بیان میں جو حضرات شریک تھے وہ کچھ نہ کچھ سمجھ گئے ہوں گے, بس اس وقت مختصراً اتنا سمجھ لیں کہ شب قدر مغفرت کی رات ہے, شب قدر رحمتوں کی رات ہے, شب قدر دعاؤں کی قبولیتوں کی رات ہے, شب قدر جہنم سے آزاد ہونے کی رات ہے, شب قدر عافیت و سلامتی حاصل کرنے کی رات ہے, شب قدر اللہ تعالیٰ سے اپنی حاجتیں پوری کروا لینے کی رات ہے. یہ تو میں اپنی حاجتوں اور عام لوگوں کی حاجتوں کے بارے میں عرض کر رہا ہوں, ورنہ اللہ تعالیٰ اس رات میں جو اجر و ثواب عطا فرماتے ہیں وہ الگ ہے, کہ وہ نیک بندے جو اللہ کے لیے اس رات مقدور بھر عبادت کرنے تو انہیں اتنا ثواب ملے گا جیسے 1000 مہینے تک مسلسل عبادت کرتے رہے. 1000 مہینے کا مطلب ہے 83 سال 4 مہینے. کس کی عمر ہوتی ہے 83 سال؟ کتنے ہیں ہم میں ایسے, اور وہ بھی ایسے 83 سال کے جن میں ایک لمحے کے لیے بھی نافرمانی اللہ کی نہیں, کوئی گناہ سرزد نہیں ہے. ایسے 83 سال کی 83 سال 4 مہینے کی عبادت کا ثواب اللہ تعالیٰ اس ایک رات میں عبادت کرنے والوں کو عطا فرما دیتے ہیں, بشرطے کہ وہ اللہ کے لیے عبادت کریں. یہ شب قدر اللہ تعالیٰ کو راضی کر لینے والی رات ہے. اپنے رب کو راضی کر لینا اور اس کی تھوڑی سی رضا مندی بھی حاصل ہو جانا دنیا و ما فیہا سے بہتر ہے, دنیا کی تمام نعمتوں سے بہتر ہے اللہ تعالیٰ کی تھوڑی سی رضا مندی. اور میں تو یہ کہا کرتا ہوں اپنے بزرگوں کے قول کے مطابق, اور حدیث کے بھی یہ مضمون ثابت ہے, کہ ایک سجدہ, صرف ایک سجدہ اگر خالص اللہ کے لیے ہو گیا تو تمام دنیا سے بہتر ہے. صرف ایک سجدہ خالص اللہ کے لیے اگر کسی نے کر لیا تو تمام دنیا کی نعمتوں سے بہتر, تمام نعمتوں سے بہتر, ہزاروں لاکھوں اربوں کھربوں دولت سے بہتر, کوئی اس کا مقابلہ نہیں کر سکتا, صرف ایک سجدہ. اور اس رات میں کتنے سجدے کریں گے اللہ کے نیک بندے, اور اللہ ہی کے لیے ان کو کرنا چاہیے, تو اس کا ان کو کتنا بڑا انعام اللہ نے عطا فرما دیا. تو اللہ تعالیٰ کو راضی کر لینے والی یہ رات ہے.
اپنی حاجتوں کو پورا کرا لینے والی رات، سب قدر کے اعتبار سے اور سب قدر کے لحاظ سے بھی دعائیں کرنا چاہیے. اور اس کے علاوہ قرآن کریم ختم ہوا ہے، اس کے ختم کے بعد بھی دعا قبول ہوتی ہے تو کرنا چاہیے. اور اس کے بعد میں اور باتیں عرض کرتا ہوں جو حدیثوں میں آئی ہیں کہ اللہ کے نیک بندوں کا اتنا بڑا مجمع یہاں پر موجود ہے، نمازی ہیں، روزے دار ہیں، اللہ کے راضی کرنے کی فکر میں لگے ہوئے ہیں، احتجاج میں تقریباً 50-60 حضرات اسی مسجد کے اندر احتجاج میں بیٹھے ہوئے ہیں اور معتکف کی دعا قبول ہوتی ہے. احتجاج میں بیٹھ کر جو دعائیں مانگے اور اللہ کے سامنے ہاتھ پھیلا دے، اللہ تعالیٰ اسے محروم نہیں فرماتے. اور یہ یقین رکھیے کہ ہم اگرچہ اعتکاف میں نہیں ہیں، لیکن جب اعتکاف والوں کی دعا اللہ تعالیٰ قبول فرمائیں گے تو ان کے ساتھ ہماری بھی قبول فرمائیں گے. یہ ان کا قانون ہے، یہ ان کا طریقہ ہے کہ جب کسی بڑے مجمع کی دعاؤں میں سے ایک شخص کی بھی دعا قبول فرما لی تو اس کی برکت سے تمام مجمعے کی دعائیں قبول فرما لیتے ہیں. بزرگ حضرات مشائخ فرماتے ہیں اولیاء کرام کہ اللہ تعالیٰ کے یہاں جو سودا ہوتا ہے وہ یہ نہیں ہوتا کہ چھانٹ چھانٹ کر وہ لے لیں، اچھی چیز لے لیں، یہ سودا نہیں ہوتا. وہ لیں گے تو سب لیں گے، رد کریں گے تو سب رد کریں گے. اب ان میں سے ایک بندے کی چیز انہوں نے لے لی، ایک بندے کی دعائیں اس نے لے لی، تو اس کے سفید اور اس کی برکت سے سب کی دعائیں وہ قبول فرما لیں گے. کتنا بڑا اس وقت اللہ تعالیٰ نے ہمیں موقع عطا فرمایا ہے اپنی حاجتوں کو پیش کر دینے کا. پھر یہ نیک لوگ تو ہیں ہی، جیسے آپ جانتے ہیں کہ ایسے دار والے بھی ہیں، نمازی ہیں، روزے دار ہیں، قرآن کریم پڑھتے ہیں، سنتے ہیں، اللہ کو اور اس کے رسول کو یاد کرتے رہتے ہیں. اس کے علاوہ اس مجمع میں بہت سے بوڑھے لوگ بھی موجود ہیں جن کے بال سفید ہو چکے ہیں، داڑھیاں سفید ہیں، سر کے بال سفید ہیں، اور وہ بھی مومن بندے ہیں اللہ کے. حدیث شریف میں آیا ہے کہ جب کوئی بوڑھا آدمی جو مسلمان ہو اللہ کے سامنے ہاتھ پھیلا دے تو اللہ تعالیٰ کو اسے خالی ہاتھ واپس کرتے ہوئے شرم آتی ہے. ہم بوڑھوں کے لیے یہ کتنا بڑا انعام ہے اللہ کی جانب سے کہ جب وہ ہاتھ پھیلا دے اللہ کی بارگاہ میں تو اس کو شرم آتی ہے کہ انہیں خالی ہاتھ واپس کر دے. بات لمبی ہو جائے گی لیکن میں یہیں پر اسے ختم کرتا ہوں. اتنے بہت سے اسباب اللہ تعالیٰ نے یہاں پر مہیا فرما دیے، فراہم فرما دیے محض اپنے فضل و کرم سے. اور یہ اس لیے فراہم فرمائے کہ ہم دعا کریں، وہ دعاؤں کی توفیق عطا فرمائیں گے. ہمارے اندر تو کوئی طاقت ہے نہیں، ہم تو کچھ نہیں کر سکتے، جو وہ چاہیں گے وہ ہم کریں گے. دعاؤں کی وہ توفیق عطا فرمائیں گے، انشاءاللہ دعا قبول ہوگی. کیونکہ حدیث شریف میں یہ بھی آیا ہے کہ جس شخص کو اللہ تعالیٰ دعاؤں کی توفیق عطا فرما دیتے ہیں تو یہ نوید ہے اور خوشخبری ہے اس بات کی جو اس کی دعائیں وہ قبول کرنا چاہتے ہیں. جسے دعاؤں کی توفیق ہو جائے تو گویا دعا اس کی قبول ہونے والی ہے، اور جس کی دعا قبول کرنا نہیں چاہتے تو اس کو دعا کی توفیق ہی نہیں ہے. وہ دعا کرتا ہے جیسے ہمارے باپ بھائی ہیں، اور میں یہ ذہن صاف کرتا رہتا ہوں جمعے کے بیانوں میں کہ بھائی گناہ گار ہیں، گناہ گاروں کی دعا قبول ہوتی ہے. بس یہ کہہ دیتے ہیں ہم گناہ گار ہیں، ہماری دعا کہاں سے قبول ہوگی؟ کس نے کہہ دیا، کون سے قرآن میں ہے، کون سی حدیث میں ہے کہ گناہ گاروں کی دعا قبول نہیں ہوتی؟ کون سی دلیل ہے؟ بلکہ میرا تجربہ تو یہ ہے کہ گناہگاروں کی دعائیں جلدی قبول ہوتی ہیں نیک لوگوں کے مقابلے میں. نیک لوگوں کو ذرا آزمایا جاتا ہے. گناہگار بندہ جب سر جھکا کر اپنے رب کی بارگاہ میں آ جائے تو فوراً وہ نواز دیتے ہیں. اور ہم میں سے کون گناہگار نہیں ہے؟ اللہ تعالیٰ سے چاہتے ہیں کہ دعائیں قبول فرماتے ہیں بشرطے کے دل سے. گناہگار بندہ بھی دل سے دعا مانے گا قبول ہو. اس لیے اس ذہن اس بات کو ذہن سے نکال دیجیے اور اپنی ہر حاجت ہمیں اللہ سے مانگنا چاہیے, خوب دعا کرنا چاہیے. ہمارے بزرگ فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ ان کی قبروں کو نور سے بھر دے. وہ فرماتے ہیں کہ اگر باہر جانا ہے کسی کام سے گھر سے نکلتے ہیں پہلے اللہ سے کہیں کہ اللہ میں باہر جا رہا ہوں خدا کام کے لیے مدد فرمائیے اور نکل جاؤ, دیکھو وہ کام کیسا ہوتا ہے. یہی دعا یعنی پہلے اللہ سے دعا کر لو. کھانا کھانے بیٹھتے ہیں پہلے اللہ سے دعا کر لو کہ ہم کھانا کھا رہے ہیں آپ کی یہ نعمت ہے, اس کھانے کو آپ ہمارے جسم کے لیے مفید بنا دیجیے اور اس میں جو مزہ کرتے ہیں ان سے ہمیں محفوظ کروا لیجیے. کھا لو, کھانے کے بعد اللہ کا شکر ادا کرو, دیکھو کیسی صحت و تندرستی ہوتی ہے. کیسے وہ پہنچائے گا نقصان وہ کھانا؟ آپ اللہ سے مانگو, اپنی ہر چیز اللہ سے مانگو. پہلے اللہ سے دعا کر لو اس کے بعد پھر مانگ لو, پھر اس کام کو کر لو. حدیث شریف میں آیا ہے, معمولی معمولی باتیں ہیں اگر لیکن ہم ان کی طرف نظر نہیں کرتے. حدیث شریف میں آیا ہے کہ اگر کسی کے پاس نمک ختم ہو گیا, نمک کتنی معمولی اور حقیر کی چیز ہے, تو اسے چاہیے وہ پہلے اللہ سے مانگے پھر اس کو حاصل کرنے کا طریقہ اختیار کرے. بڑی برکت ہوتی ہے اس میں, کام بہت آسان ہو جاتا ہے, بہت جلدی جلدی آدمی کامیاب ہو جاتا ہے اپنے مقاصد میں. اللہ تعالیٰ ہمیں اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. تو جس کو دعا کی توفیق اللہ کی جانب سے مل جاتی ہے تو اس کے حق میں گویا اس اللہ تعالیٰ نے دعائیں قبول فرمانے کا ارادہ فرما لیا, اس لیے توفیق عطا فرمائی. اس موقع پر اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق عطا فرمائیے انشاءاللہ. تو ہم تو اس یقین کے ساتھ اپنے رب کے سامنے ہاتھ پھیلائیں گے کہ وہ ہماری ہر دعا سنے گا, قبول فرمائے گا. یہ تو دعا کے بارے میں مختصرا میں نے عرض کیا ہے, باتیں اس میں اور بھی. اب آخر میں بس اتنی سی بات عرض کرنا اور چاہتا ہوں کہ ہمیں کیا دعا کرنا چاہیے. اصولی بات تو یہ ہے کہ ہر معمولی سی حاجت کی دعا کرنا بھی تو دعا بھی کرنا چاہیے, اور جو ہمارے اعتبار سے بڑی بڑی مشکل چیزیں ہیں ان کے لیے بھی دعا کرنا چاہیے. دعا تو ہر چیز کے لیے کرنا چاہیے, لیکن کچھ پرکھیاں آئی ہوئی ہیں جن میں خصوصیت کے ساتھ دعاؤں کی درخواست کی گئی ہے اور کافی تعداد ہے ان پرچیوں کی اور مسلسل چلی آ رہی ہے. ان پرچیوں کو تو میں پا نہیں سکتا, البتہ میرے تجربے کے مطابق ان پرچیوں کے اندر جو کچھ بھی دعائیں ہیں ان کا حاصل یہ ہے کہ مغفرت کی دعا کے لیے کہا ہے, لکھا ہے بعض حضرات نے کہ ان کے والدین کی اللہ تعالیٰ مغفرت فرمائے, بعض نے اپنے والدین کی صحت و تندرستی کے لیے لکھا ہے, عافیت و سلامتی کے لیے لکھا ہے, بعض نے اپنے بچوں کی اور اپنے گھر والوں کی صحت و تندرستی کے لیے لکھا ہے. بعض نے ایک صاحب نے یہاں پر ابھی نماز سے پہلے اس کام میں چپکے سے گئے, نہ میں نے سورج دیکھی نہ نام تک, ان کا مجھے معلوم کہ بے روزگاروں کے لیے بھی دعا کر دیجیے اللہ تعالیٰ انہیں حلال روزگار عطا فرمائے. اور ایک صاحب نے پرچی دی ہے اور بڑے نجاست سے آپ کی برخاست کی کہ ان کے لیے بھی دعا کرتے, ان کے داماد کی آنکھ سے آپریشن ہونے والا ہے, اللہ تعالیٰ کامیابی عطا فرمائے. ایسے ہی اور بہت سی حادثے ہیں, بعض وہ ہیں کہ جو اپنی تندرستی کے بارے میں, جیسے کہ ابھی ایک پرچی آئی تندرستی کے سلسلے میں آپ حضرات سے دعاؤں کے تعلق ہیں. بعض وہ ہیں جنہوں نے زبانی تو کہا ہے لیکن شاید پڑتی نہیں آئی حوالے بن کہ ان کی بچیوں اور ان کی لڑکیوں کا معاملہ بیٹھی ہونی ہے اور ان کو مناسب رشتے نہیں ملتے. اللہ تعالیٰ ان کی خدمت کھول دے اور ان کی بچیوں کو ان کی بچیوں کا نصیب اللہ تعالیٰ اچھا بنائے. اس مجمع میں خواتین کا بھی ایک بڑا اجتماع ہے جو ادھر ایک گوشے میں سامنے کے نیچے ہے اور مدرسے کی عمارت میں بھی ہے. ان کی بھی بے شمار حاجتیں ہیں اور ان کی حاجتیں وہ بھی جانتی ہیں, ان کا رب بھی جانتا ہے اور ان کا رب ان سے زیادہ جانتا ہے. ایسے ہی ہماری حالتیں ہم سے زیادہ ہمارا رب جانتا ہے. اس لیے ان دعاؤں کا بھی لحاظ رکھا جائے جو دل کی درخواست ہم سے کی گئی ہے. اور اس کے علاوہ بعض ایسی دعائیں ہیں جو اس مجمع کے مناسب بھی ہیں, رات کے اس رات کے مناسب بھی ہیں, رمضان کے مناسب بھی ہیں. وہ دعائیں بھی ہیں, ان کو میں بتا دیتا ہوں مختصر طریقے سے. سب سے اہم دعا ہے اللہ تعالیٰ کی مغفرتیں حاصل کرنے کی اور جہنم سے آزاد ہونے کی, ہر مومن اور ہر مومنہ کے لیے, کیونکہ ہم سب گناہگار ہیں اور بہت گناہگار ہیں. اللہ تعالیٰ کی مغفرتیں اس وقت بارش کی طرح برس رہے ہیں, بلکہ بارش سے بھی زیادہ. اگر یہ میں کہتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ کی مغفرتوں کا سیلاب آیا ہوا, یہ غلط نہیں ہے. اس وقت میں اللہ تعالیٰ کی مغفرتیں اس قدر بسی و عریض ہے کہ کوئی اس کا اندازہ نہیں لگا سکتا. بس اتنا سمجھیے کہ اگر کسی نے اس بار جھوٹے بھی کہہ دیا کہ اللہ میری مغفرت فرما, تو ایسی وسیع مغفرت اس وقت ہے کہ اسی سے ہو جائے. اللہ تعالیٰ ہمیں دل سے مغفرت طلب کرنے کی توفیق عطا فرمائے, اپنے لیے, اپنے والدین کے لیے, اپنے آباء و اجداد کے لیے, اپنے رشتہ داروں کے لیے, اپنے اہل و عیال کے لیے, اپنے دوست احباب کے لیے, اپنے متعلقین کے لیے اور تمام مسلمانوں کے لیے مغفرت کی دعا کر دی جائے. میں کروں گا انشاءاللہ, اللہ تعالیٰ نے ہمیں توفیق عطا فرمائے. دوسری اہم دعا ہے اللہ تعالیٰ کی نافرمانیوں سے بچنے کی, کہ اللہ تعالیٰ ہمیں گناہوں سے بچائے, مردوں کو بھی بچائے, عورتوں کو بھی بچائے, جوانوں کو بھی محفوظ رکھیں, بوڑھوں کو بھی محفوظ رکھیں, ہمارے اہل و عیال کو بھی محفوظ رکھیں, ہمیں بھی محفوظ رکھیں. اس لیے کہ گناہ آج کل عام ہے, اس قدر عام ہے کہ اگر کوئی گناہوں سے نظر بچانا چاہے تو اس کے لیے مشکل ہو جاتا ہے. اللہ تعالیٰ گناہوں سے ہمیں بچنے کی توفیق عطا فرمائے. تیسری دعا ہے حضرت عافیت و سلامتی کی. عافیت و سلامتی اتنا جامع لفظ ہے کہ اس کے اندر بے شمار حاجتیں آ گئیں. بیماری سے حفاظت بھی اس کے اندر آ گئی, عافیت اور سلامتی, حوادث سے اور ایکسیڈنٹ کی بھی حفاظت اس کے اندر آ گئی, چوری ڈکیتی سے بھی حفاظت اس وقت کے اندر آ گئی, اور دوسری مشکلات جس میں بندہ مبتلا ہو جاتا ہے اس سے بھی حفاظت اس کے اندر آ گئی, اور جتنی بھی تکلیف دہ چیزیں ہیں مومن کے لیے ان سب سے حفاظت آ جاتی ہے لفظ عافیت میں. اسی لیے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم اللہ تعالیٰ سے جب بھی مانگو عافیت مانگو. اس لیے کہ ایمان کے بعد عافیت سے بڑھ کر اور کوئی نعمت نہیں. آپ نے یہ فرمایا کہ ایمان کے بعد عافیت سے بڑھ کر کوئی اور نعمت نہیں. اس لیے جب بھی مانگو عافیت مانگو, سلامتی مانگو, اپنے لیے, اپنے بال بچوں کے لیے, اپنے اہل و عیال کے لیے, اپنے والدین کے لیے, اپنے رشتہ داروں کے لیے, اپنے دوستوں کے لیے, احباب کے لیے اور تمام مسلمانوں کے لیے. چوتھی دعا ہے حضرت
آخرت میں ذلت و رسوائی سے حفاظت کی. کہ اللہ تعالیٰ ہمیں دنیا میں بھی کسی کے سامنے ذلیل نہ فرمائے اور آخرت میں بھی ذلیل نہ فرمائے. دنیا میں بھی کسی کے سامنے رسوا نہ فرمائے, آخرت میں بھی نہ فرمائے. بڑی اہم دعا ہے جس کی حقیقت میں اس وقت واضح نہیں کر سکتا, وقت بہت کم. ایک دعا ہے حضرت ایمان پر خاتمہ, ایمان کی سلامتی, ایمان پر خاتمہ. یہ چند دعائیں ہیں جو بہت اہم اور بہت ضروری ہیں, اور اس مجلے میں انشاءاللہ میں شروع کرنے والا ہوں. بس اتنا سا عرض کر دوں کہ بہت ممکن ہے کہ یہ دعا طویل ہو جائے, اللہ ہی جانتا ہے, مجھے پتہ نہیں. وہ چاہیں گے طویل ہو جائے گی, وہ چاہیں گے مختصر ہو جائے گی, میرا اس میں کوئی اختیار نہیں. وہ جو دعا مجھ سے کروانا چاہیں گے وہ نکلے گی, لاکھ میں چاہوں کہ دعا کروں وہ نہیں نکلے گی, وہ صرف اللہ کی جانی ہوئی دعا نکلے گی, اور وہ قبولیت کی نشانی ہے. ہو سکتا ہے کہ دعا کچھ طویل ہو جائے. جو حضرات اتنا وقت دے سکتے ہیں خوشی سے دے دیں, خیر و برکت کی چیز ہے. اور جو حضرات نہیں دے سکتے وہ بلا تکلف اس کے چلے جائیں, کوئی گناہ نہیں. اس دعا میں طریق نہ ہونا کوئی گناہ کی بات نہیں, فضیلت کی بات ہے. حاصل کرنا جو چاہے کر لے, اور جو جانا چاہے اپنی کسی ضرورت سے بلا تکلف چلا جائے. اگر کوئی صاحب جانا چاہتے ہیں تو ہمیں دیکھنا بھی نہیں چاہیے, اس لیے تو ہو سکتا ہے وہ کسی ضرورت میں مبتلا. پھر یہ کہ دعا کے لیے ہاتھ اٹھتے ہیں اور ہر مومن کے اٹھتے. طویل دعا اگر ہو گئی تو ہاتھ بھی کہیں تھک جاتے ہیں, بات بھی تھک جاتے ہیں, میرا خود تھک جاتے ہیں. آپ کو تو میں کیا کہوں, تو اتنا سمجھ لیجیے کہ اگر ہاتھ تھکنے لگے آپ ہاتھ نیچے کر دیجیے, دعا کرتے رہیے, زبان سے آمین کہتے رہیے, دعا کرتے رہیے, ہاتھ نیچے کر لیجیے. ہاتھوں کا اٹھانا دعا میں صرف ادب ہے, اچھا. لیکن جب تکلیف ہونے لگے تو پھر نہ کریں, ہاتھ نیچے کر لیجیے اور زبان سے دعا کرتے رہیے, دل سے دعا کرتے رہیے. اور انشاءاللہ کوئی تکلیف بھی نہ ہو. بس اگر اب دعا شروع کر رہا ہوں, زیادہ وقت میں نہیں دیتا. پہلے 3 مرتبہ درود شریف پڑھ لیں. اللہ